الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا، چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے. اول، مظلوم شخص ظالم کی شکایت اگر افسر اعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم دور کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ ہے. غیبت کے گناہ کی شدت اور اس سے بچنے کی اہمیت پچھلے دو جمعوں میں دو مجلسوں میں عرض کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن شریعت نے کوئی بھی حکم ہمیں ایسا نہیں دیا جو ہماری طاقت سے باہر ہو یا جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے. کیا نقصان کی مدافعت میں رکاوٹ پیدا ہو؟ اس لیے جہاں غیبت حرام ہے اور بہت سخت حرام ہے، وہاں بعض مواقع ایسے ہیں جن میں دوسرے کی کوئی برائی بیان کرنا بعض جگہ پر تو جائز ہے اور بعض جگہ واجب ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کسی شخص پر ظلم ہوا اور وہ کسی ایسے شخص سے اپنا ظلم کا بیان کرے جو اس ظلم کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو، کوئی بڑا ہے، اس کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ ظلم کیا ہے، تو اگرچہ ہے تو یہ بھی غیبت، کیونکہ اس کے پیچھے پیچھے بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ قرآن شریف نے حق دیا ہے ہر مظلوم کو کہ وہ اپنے سے ظلم کا دفاع کرے، تو اس لیے شریعت نے جائز قرار دیا کہ اپنے سے ظلم کو دور کرنے کے لیے اگر کسی سے شکایت بیان کی جائے، کسی کا ذکر برائی سے کیا جائے، تو یہ حرام نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، یعنی غیبت ممنوع نہیں ہے. قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے بارے میں کوئی بری بات کی جائے سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہو وہ بیان کرے, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر کسی سے کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ اپنا وہ ظلم کسی ایسے شخص کے بیان کرے جس کو ظلم پر قدرت تو نہیں ہے دفع کرنے پر, ظلم دفع کرنے پر قدرت تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, وہ کسی ایسے حاکم سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس کو جا کر بیان کر سکے, ظلم کو دفع کر سکے, لیکن اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, دل زخمی ہے, تو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بھی اگر وہ بیان کرے اپنے کسی دوست سے کسی عزیز سے تو اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن جو منع ہے وہ یہ کہ اس ظلم کا بیان کرتے ہوئے آدمی گالی گلوچ شروع کر دے, لفظ برے استعمال کرنا شروع کر دے, اس خبیث نے ایسا کیا, اس شیطان نے ایسا کیا, یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. جو ظلم ہوا جتنا ہوا اس کو بیان کر دے, تو ایک تو یہ موقع ہے جہاں دوسرے کا ذکر برائی سے اس کے پیچھ پیچھے بھی کرنا شریعت نے جائز قرار دیا. دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ کسی آدمی کوئی کسی شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے, بدعت کا احتساب کر رہا ہے, تو اس کا ذکر کسی ایسے شخص سے کیا جائے کہ جس کو اس بات پر قدرت ہو کہ اس برے کام سے اس کو روک سکے, تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور تیسری بات جو حضرت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی سے آپ نے کوئی معاملہ کیا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سب بد معاملہ کیا ہے, لوگوں سے پیسے لے کر کھا جاتا ہے, لوگوں کو حقوق غصب کرتا ہے, اب کوئی آدمی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اگر اس کو حقیقت حال بتا دیں تو بھائی ذرا محتاط رہنا, یہ آدمی معاملے کا ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بھی غیبت نہیں ہے, یعنی ممنوع نہیں ہے. کسی کا کسی نے کسی کو نکاح کا پیغام دیا ہے اور اس نکاح کے پیغام کی وجہ سے وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ بھائی فلاں آدمی کا رشتہ آیا ہے, آپ بتائیے وہ کیسا آدمی ہے. اگر اس کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر اس کا رشتہ یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان پہنچائے گا, تو جو حقیقت حال ہے وہ اگر بیان کر دیں تو یہ بھی قیمت ناجائز نہیں ہے. یا کسی مفتی سے فتویٰ لینا ہے, اس کو سامنے کوئی حقیقت حال ہے وہ بیان کرنی ہے, اس میں کسی کی برائی ہو جاتی ہے, کسی قاضی کی عدالت میں حاکم کی عدالت میں کسی کا کوئی واقعہ بیان کرنا ہے جو اس کو ناگوار ہے لیکن انصاف لینے کے لیے ضروری ہے تو صورتحال بیان کی جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سے اللہ تعالیٰ نے ممنوع ہونے سے مستثنا فرمائی ہے, جس سے معلوم ہوا کہ جو دوسرے آدمی کا پیچھے پیچھے برائی سے ذکر کرنا جس حد تک ایک انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے اس حد تک شریعت میں وہ آتی ہے. اب ان صورتوں سے علاوہ کوئی آدمی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو بلا ضرورت کر رہا ہے, بلا وجہ کر رہا ہے, کوئی اس کے کرنے کا جواب نہیں ہے, اس لیے اس کے اوپر اتنی سخت وعید ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی حدیث میں بدتر قرار دیا گیا ہے. تو یہ تفصیل ہے اس حکم کی. اس لیے حضرت نے بھی بیان کر دی کہ جب غیبت کے گناہ کا ذکر آتا ہے تو بہت سے لوگ اس قسم کی ضروری چیزوں کو بھی غیبت میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس سے بچتے ہیں, بعض اوقات نقصان اٹھاتے ہیں, بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی غیبت سے بچنا تو ناممکن ہے, شریعت نے جتنے جائز راستے سے وہ کھول دیے, اب جو کچھ بھی ہے وہ بلا وجہ کی بات ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, محض اب دل وہ دل لگی کی خاطر وجہ زارائی کی خاطر یہ غیبتیں ہوتی ہیں. اور یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ بھائی ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ, اس کا مطلب کوئی تقریر واعظ کرنا نہیں ہوتا, کوئی واعظ محض واعظ برائے واعظ, بیان برائے بیان, تقریر برائے تقریر, یہ مقصد نہیں ہوتا. لہذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے, ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر اپنے حالات سے جائزہ لیں, جہاں کوئی قابل اصلاح بات ہے اس کی اصلاح کی فکر کریں. تو فائدہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ہر مرتبہ جب آئیں تو یہ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے سے اب تک پچھلے ہفتے جو باتیں ہم نے کی تھیں یا سنی تھیں تو اس سے لے کر اب تک ہمارے طرز عمل میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا, کیا جس طرح کی مجلسیں پہلے ہم جماتے تھے ویسے ہی جماتے ہیں, کیا جس طرح بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے ویسی بے فکری کی زندگی اب بھی گزار رہے ہیں, جیسے پہلے کوئی زبان بے قابو تھی اب بھی اسی طرح بے قابو ہے, یا کوئی بریک لگا ہے, کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے؟ اگر رکاوٹ پیدا ہوئی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے, اور اگر خدا نہ کرے بس ہم سن کے تو چلے گئے تھے, کہہ کے چلے گئے تھے, سن کے چلے گئے تھے, لیکن جو حالت پہلے تھی وہی اب بھی ہے, تو یہ بات قابل تشویش ہے اور اس کی فکر کرنی ضروری ہے. تو پچھلے دو مجلسوں میں دو باتیں میں نے عرض کی تھی, اس نقطۂ نظر سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ عرض کی تھی کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا عطیہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے, یہ ہماری بے قابو ہے, یعنی جو منہ میں آتا ہے کہہ گزرتے ہیں, جو دل چاہتا ہے منہ سے نکال دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں کبھی جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے, کبھی غیبت ہو جاتی ہے, کبھی دل آزاری کسی کی ہو جاتی ہے, یہ سب قصے چلتے رہتے ہیں. بنیادی سبب کیا ہے کہ زبان قابو میں نہیں, اور زبان کے قابو میں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آخرت سے بے فکری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں کمی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, اگر آخرت کی فکر ہو, مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس ہو, تو یہ ہے جو انسان کے اقوال اعمال سب پر بریک لگاتا ہے. تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اپنے خیالات کی رو جو ایک طرف وہی چلی جا رہی ہے اس کو موڑنے کی ضرورت ہے. خیالات کی رو اس وقت ہمارے نفس کے پیچھے چل رہی ہے, جو نفس کہتا ہے اسی کی وہی خیالات دل میں آتے رہتے ہیں, کیسے زیادہ سے زیادہ کماؤں، کیسے زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کروں، کیسے زیادہ سے زیادہ مزہ حاصل ہو، کیسے اپنی زندگی کو دنیاوی اعتبار سے زیادہ خوشحال بناؤں، دوسروں کے خیالات، دوسروں کی باتیں، دوسروں کے عیوب، اس قسم کے پتہ نہیں خیالات کا ایک جنگل ہے جس میں ہم مبتلا رہتے ہیں. اور کوئی بھی انسان کچھ بھی کر رہا ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ سوچ ضرور آ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خیال اس کے دل میں ضرور آ رہا ہوتا ہے. اس وقت وہ خیال کی دوڑ جو ہے وہ چل رہی ہے نفس کے پیچھے، نفس کے خواہشات کے پیچھے. اس رو کو کا رخ موڑ کر اللہ جل جلالہ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کی فکر، آخرت کی فکر، مرنے کے بعد زندگی کی فکر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور. ان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس طرف اپنے روح کو موڑے جائیں گے. یہ ایک دن کا یا ایک گھنٹے کا یا ایک لمحے کا کام نہیں ہے، یہ مشق کا کام ہے کہ آدمی اپنے خیالات کے روح کو اس طرف لگائے. جو باتیں سوچ رہا ہے بہتر اگر غور کرو گے، اس کا تجزیہ کرو گے کہ جو باتیں ہم سوچتے رہتے ہیں دن رات، تو اکثر ان میں ایسی ہوتی ہیں جن کا نہ دنیا میں نفع نہ آخرت میں نفع، فضول خیالات آتے رہتے ہیں. بل کے بعد خیالات ایسے آتے رہتے ہیں جو گناہوں پر ہمیں آمادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت پر آمادہ کرتے ہیں. تو اگر اس خیالات کی رو کو، خیالات کے بہاؤ کو کسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف موڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی طرف موڑ دیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی طرف موڑ دیں، آخرت کی فکر کی طرف موڑ دیں، تو یہی خیالات کی رو جو ہے یہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے ملانے لگے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے لگے گی. ہمارے حضرت والا صلی اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمائے. ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اللہ، اور گرمی شدید تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، لو چل رہی تھی اور لوگ جو ہیں گرمی سے پریشان تھے. تو یہ ایک آج کل ہم سبھی کا، کوئی بھی شاید اس سے مستثنا نہ ہو، موسم پر تبصرہ کرنا ضرور ہوتا ہے. بھائی آج موسم بڑا گرم ہے، آج اتنی گرمی ہے، اس وقت موسم پر تبصرہ ضرور ہوتا ہے جب دو چار آدمی ملتے ہیں. تو جب حضرت والا کے پاس پہنچے تو حضرت سے بھی کہتے ہیں کہ حضرت بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی پڑ تو رہی ہے، لیکن ذرا سوچو کہ اس گرمی سے فوائد کتنے حاصل ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گرمی سے کتنے فائدے ہمیں عطا فرمائے ہیں. جراثیم اس سے مر رہے ہیں، فاسد رطوبتیں اس سے جل رہی ہیں، اور اس شدید گرمی کے نتیجے میں بہت سے امراض ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. اس شدید گرمی کے اندر جب ٹھنڈا پانی پیتے ہو تو بڑا لطف آتا ہے. اگر سردی ہوتی تو گھر میں پانی کا مزہ ہی نہ ہوتا، گرمی کے اندر تمہیں پانی کا مزہ مل رہا ہے. تو یہ دیکھو، پتہ نہیں کتنی باتیں حضرت نے سنوار کرا دی، مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں رہی کہ دیکھو ہے گرمی، لیکن اس گرمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں. تو تمہیں گرمی کی تو یاد آ رہی ہے اور اس کی فکر میں پڑے ہوئے ہو، لیکن اس گرمی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، کتنی یہ گرمی جو ہے اسی کی وجہ سے کھیت پک رہے ہیں، درخت پک رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں. اگر اس شدید گرمی نہ ہو تو پھل بھی نہ ملے تمہیں. تو جتنے اس کے گرمی کے فوائد تھے حضرت والا نے وہ شمار فرما دیے کہ دیکھو اس سے یہ فائدہ ہے، جو لوڑا یہ فائدہ ہے. یہ ہے خیالات کی رو کی رخ بدلنا، کہ ہم بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے تھے وہ گرمی مل سکتے اور گرمی کی سختی کی وجہ سے اس سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو رو رہے تھے بیٹھے ہائے بہت سب گرمی ہے، بہت سب گرمی ہے، بہت سب گرمی. لیکن جو اللہ والا ہے اس نے اس گرمی کو ذریعہ بنا دیا اپنے اللہ تک پہنچنے کا، کہ یہ گرمی میرے اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اس گرمی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے رزق کا سامان کیا ہے، میرے لیے کھیتیاں پکوائی ہیں، میرے لیے پھل بنائے ہیں، میرے لیے جراثیم مارے ہیں. اس طرف ذہن کی رو اس طرف سے کوئی چڑا دی. تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے آدمی اگر چاہے تو اپنی خیالات کی رو کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ کر سکے. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے مکان کو کی مرمت میں لگے ہوئے ہیں، اور حدیث میں الفاظ آ رہے تھے کہ جو خود کر لینا، خود کے معنی ہوتے ہیں جھونپڑی. مکان بھی کوئی عالیشان نہیں تھا، کوئی پکا مکان نہیں تھا، جھونپڑی تھی، لیکن اس جھونپڑی کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگے ہوئے تھے، اس کی مرمت کر رہے تھے، اس کو کچھ بہتر بنا رہے تھے. تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی عرض کیا کہ رسول اللہ نعالجی خسل لنا، ہم اپنی جھونپڑی کو درست کر رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ الامر اعجل من ذلک، الامر اعجل من ذلک. عربی معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے، معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے. کیا معنی کہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں کتنے دن رہنا ہے، تو اس فکر میں زیادہ کیوں پڑے ہوا حاصل کر. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ مکان کی تعمیر، کہ مکان کو بہتر بنانا، اس کی مرمت، اس کی کوئی مذمت فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. شریعت میں اگر کوئی شخص اپنا مکان ٹھیک سے بناتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا مکان بھی بنا ہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی ممانعت. اگر ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے اور خود حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام کے مکانات اچھے تھے، بعض عالیشان بھی تھے، محل بھی تھے، قلعے بھی تھے. تو وہاں اس کے اوپر آپ نے کبھی مانا آپ نے فرمایا کہ کیوں بنایا گیا، محل کو بنایا یا گھر اچھا کیوں بنایا. تو بات یہ نہیں تھی کہ کوئی اچھا مکان بنانا کوئی گناہ ہے شریعت میں. اور مکان بھی بیچارے کا کیا تھا، جھونپڑی، اسی کو ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے. تو ممانعت کرنا مقصود نہیں تھا، بات کیا تھی کہ ہر ہر قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلانا چاہتے تھے کہ بھائی آخرت کو فراموش نہ کرنا. دنیا کا اگر کوئی کام کر بھی رہے ہو جائز کام تو کوئی ممانعت نہیں ہے, کرتے رہو, لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا خیال, تمہاری ساری فکر, تمہاری ساری سوچ وچار, تمہاری ساری دوڑ دھوپ وہ سب اسی دنیا کے چکر میں لگی رہے اور آخرت کا غافل ہو. حقیقت میں مقصود کیا تھا؟ وہ خیالات کے روح کو دوسری طرف بدل دیا. کیونکہ جب آدمی کسی گھر کی درستگی میں لگتا ہے, تعمیر وغیرہ کے کام میں, تو ذہن اسی طرف چل پڑتا ہے کس طرح کی کروں کیا کروں, سارے خیالات اور ساری سوچ وچار اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. جو لوگ تعمیر کے کام میں لگتے ہیں تو ان کو بس دن رات وہی چکر ذہن کو سوار رہتا ہے کہ بھائی کس طرح میں اس کو بہتر بناؤں, کس طرح درست کروں. تو مقصود کیا تھا کہ اس میں لگے ہوئے تو ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ بس خیالات تمہارے اسی طرف مرتکب ہو کر رہ جائیں, اللہ میاں کو بھول جاؤ, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو بھول جاؤ. تو اس لیے یہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں کر رہے ہو, منع کر دیا ہوتا تو رک جاؤ, بس کرو, روکا بھی نہیں, لیکن فرمایا کہ یہ بات نہ بھولنا کہ معاملہ بہت جلدی کا ہے, کچھ پتہ نہیں کون ہوتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. ایک طرف فرمایا بڑے خوشادگی کے ساتھ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا, یعنی زمین کو تمہارا تابع بنا دیا. کیا تابع بنا دیا؟ کہ اس زمین کے اندر چلو پھرو, فم چوپی منا کی بھی ہاں, اس میں چلو پھرو, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ. وہ کلو میں رزقی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں رزق پیدا فرمایا ہے وہ کھاؤ, وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو زمین کے اندر رزق پھیلا ہوا ہے, وہ کل عمر سے ہی. تو پہلے تو یہ اجازت دی اور بڑی وسعت کے ساتھ اجازت دی, ساری زمین تمہارے لیے رام ہے, ساری زمین تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے, اس میں جو رزق ہم نے پیدا کیا ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے, تم کھاؤ اس کو, اس سے لطف اٹھاؤ, اس کا مزہ لو, اس سے استفادہ کرو. لیکن ایک جملہ فرما دیا الیہ النشور, لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر میں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو بتانا کیا مقصود ہے کہ یہ سارے کام بے شک جائز ہیں, تمہارے لیے ہیں, تم ہی اس سے مجھ سے استفادہ کرنے والے ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے, لیکن یہ نہ بھولنا کہ لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو بات کیا ہوئی کہ کرو ضرور لیکن خیالات کی رو, سوچ وچار کا انداز, وہ سوچ وچار تمہاری اس کے اوپر مرکوز ہو کر نہ رہ جائے, بلکہ خیالات کی رو کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑو, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی طرف موڑو, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی طرف موڑو, اس طرف کرو. تو یہ ہے جو اصل سبق مل رہا ہے کہ اپنے ہم خیالات کو, اپنی سوچ کو, اپنے وچار کو, اپنے منصوبوں کو, اپنے ارادوں کو اللہ جل جلالہ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑنے کی کوشش کریں. دیکھو جب ہم لوگ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو طرح طرح کے منصوبے ذہن میں آتے ہیں, یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اس طرح میں ترقی کروں گا, اس طرح کروں گا. دنیاوی ترقی کروں گا اس طرح، علمی ترقی کروں گا اس طرح، اس قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں دل کے اندر، اور اس کی بعض اوقات جب وہ اچھے اچھے منصوبے آدمی بناتا ہے تو اس منصوبے کے تصور سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو پھر یہ کروں گا. وہ شیخ چلی کا جو قصہ مشہور ہے، تو وہ میں پیسے لوں گا اور پیسے لے کے اس سے خدا جانے کیا خریدوں گا اور پھر بیچوں گا اور فلانا. تو یہ شیخ چلی والے منصوبے جو ہیں وہ ہر انسان اپنے ذہن میں بناتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو ہم لوگ جو طالب علم ہیں، طالب علموں کے ذہن میں بھی اس قسم کے منصوبے ہوتے ہیں، بھائی پڑھوں گا اس میں اول آؤں گا اور پھر دورہ کروں گا اور پھر سند ملے گی اور جو لوگ جو ہے وہ عالم کہیں گے اور پھر سنا جگہ جا کے پتہ کیا پڑھاؤں گا یا مفتی بنوں گا یا ولی بنوں گا یا دائی بنوں گا وغیرہ وغیرہ. اور جب کوئی اچھا منصوبہ ذہن میں آیا تو اس کی لطف بھی لیتا ہے آدمی کہ کیسا وہ وقت ہوگا جب کہ یہ ہو رہا ہوگا اور وہ ہو رہا ہوگا، لوگ میرے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے اور لوگ جو ہے میری تعظیم کر رہے ہوں گے اور دنیا میں میری شہرت ہوگی اور لوگ ہاتھ چو میں گے وغیرہ وغیرہ. آتے ہیں ہر آدمی کے دل میں اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ کبھی یہ خیال بھی آیا کہ جب جنت پہ پہنچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پہنچیں گے تو وہاں جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں، تو وہ اس جنت کے اندر کیا ہوگا، اس جنت کے اندر کیسی نعمتیں میسر ہوں گی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، کس طرح باری تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کس طرح وہاں کی زندگی ہوگی، اس کا خیال آتا ہے؟ کیا اس درجے ہی میں آتا ہے جس درجے میں ہمیں اپنی دنیا کے مستقبل کا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا. یا کبھی آ گیا مختصر تھا تھوڑی دیر کو تو آ گیا تھوڑی دیر کو بس، لیکن اپنی جو عمر ہے، اپنی جو اپنا جو شوق ہے وہ اس کی طرف کم جاتا ہے اور زیادہ ان چیزوں میں چل جاتا ہے. تو جب خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے متوجہ فرما دیں اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اخروی نعمتوں کی طرف، تو پھر اس کو ہر پیل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اس کی طرف دھیان منتقل ہونے لگتا ہے. یہ دنیا کی زندگی تو چند روز کی ہے، ختم ہو جائے گی. کیسے کیسے منصوبے لوگ بناتے ہیں اور بالآخر کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا. کہ یہ دو کام کر لو، ایمان اور عمل صالح، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے دریا بہ رہے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہا. جو چاہے گا ملے گا، جو چاہے گا انسان وہ مل جائے گا. تو کبھی خیالات کی رو کے بھی میں کسی طرح اس منزل تک پہنچ جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس منزل تک پہنچا دے تو یہ چاہوں گا، یہ ملے گا. اس طرف خیالات کی رو نہیں چلتی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بات اس نہج کے اوپر چلتی تھی، اور اس کے نتیجے میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا جنت کو ایسا دیکھتے تھے جیسے رأی عین، جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مقام کو اس طرح سے کہتے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس طرح اس مجلسوں سے پھر اٹھتے تھے اور پھر بھی اپنے ہر ہر عمل کے اندر یہ دھیان رہتا تھا کہ یہ ہمیں اس نعمت کی طرف لے جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں کے اندر بھی ذکر فرمایا کرتے تھے جنت کی نعمتوں کا۔ اس سے ایک دن فرمایا کہ جنت میں، ایک دن حضرت حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جنت میں جو چاہو گے ملے گا، تو ایک شخص جو ہے وہ اللہ میں سے کہے گا یا اللہ میں مجھے تو کھیتی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا کھیتی کرو، کہیں سے ساری زندگی کھیتی کی تھی، وہاں جنت میں جا کے بھی کھیتی کرنے کا خیال اس کو آ رہا۔ تو اللہ میں نے کہا کہ بندہ خدا، میں نے تجھے اتنی ساری نعمتیں نہیں دی جو تو دیکھ رہا ہے ساری طرح، تاکہ جی نہیں ساری نعمتیں ہیں، آپ نے بہت کچھ دیا ہے، ساری نعمتیں ہیں، مگر دل جانا ہے کھیتی کرو۔ وہ جو پہلے زمانے میں بیج ڈالتا تھا اور اس کے اوپر پھونکلیں نکلتی تھیں، اس کے اوپر امیدیں قائم ہوتی تھیں اور پھر کھیتی نکلتی تھی، وہی کام کرنے کو دل چاہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، تیرا پیٹ کوئی چیز بھر نہیں سکتی، ساری جنت کی نعمتیں تجھے دے دی اور سبھی کچھ مل گیا، اور پھر بھی کہتا ہے کہ کھیتی چل ڈال لے، تو یہ بیج ڈال لے اس کو زمین کے اندر اور ڈال کو تو کھیتی بھی کر لے، تو وہ بیج ڈالے گا جنت میں، تو بیج ڈالتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھیتی تیار ہو کے پہاڑوں کی طرح ہو جائے اور ایسے تیار ہو جائے گی جیسے کہ سال مہینوں کے اندر ہمیں کھیتی تیار ہوا کرتی تھی، ایسا تیار ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں جنت کی ہیں، بہت سے حضرات بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھ دی ہیں جنت کی نعمتوں کی طرف، حاج الارواح الى بلاد الافراح اسی کام کے لیے لکھی ہے کہ اس کے اندر جنت کی نعمت، تاکہ آدمی اس کا شوق، اس کی طرف رغبت، اس کی امنگ متنافسون، یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رغبت کریں۔ تو خلاصہ یہ کر رہا تھا کہ اپنے خیالات، اپنے سوچ وچار کا رخ جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف جو دنیا میں حاصل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونی ہے اس کی طرف، اس کے نتیجے میں جو نعمتوں کا وعدہ فرمایا گیا اس کی طرف اپنے خیالات کو متوجہ کرنے کی فکر کرے۔ ایک دن میں نہیں ہو جائے گا، ایک دن میں نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کی مشق کرنی ہوگی، صحبتیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں گی جن کے شوق، جن کے امنگ اس آخرت کی نعمت کی طرف ہو۔ حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کیا خوبصورت دعا ہے، کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا۔ پیغمبر ہی دعائیں ایسی دعا مانگ سکتا ہے، فرمایا کہ اللہ ایسا نہ کیجیے کہ دنیا ہی ہمارا سب سے بڑا سوچ وچار کا مرکز بن جائے، دنیا ہی ہمارے سوچ وچار کا اصل مرکز بن جائے، اللہ تعالیٰ دنیا اکبر اہم ہے، ولا مبلغ علمنا، اور نہ ایسا کیجیے کہ ہماری ساری معلومات جو ہیں وہ بس دنیا ہی کے گرد گھومتی ہوں، دنیا کا تو پتہ ہو، دنیا کی تو بہت خبر ہو، اس کے علوم حاصل کیے ہوئے ہوں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا کے سارے علوم کے اندر ہم بہت آگے بڑھ گئے ہوں، لیکن ساری علم کا منتہا یہ دنیا ہی دنیا ہو، تو وہ نہ ہو جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من حیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ حیات دنیا کو تو بہت کچھ جانتے ہیں، آخرت سے بے پرواہ ہیں، آخرت کے خاطر. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے ایک سراف کو دیکھا, سنار جو ہے وہ اپنے پیشے میں اتنا ماہر تھا کہ کھڑے کھوٹے سونے کو پہچاننے کے لیے عام طور سے کسوٹی پر گھسا جاتا ہے, کسوٹی پر گھس کے پتہ چلتا ہے کہ سونا کھڑا ہے یا کھوٹا ہے, وہ بھی ہم جیسوں کو پتا نہیں رکھتا. ہم اگر گھستے رہے ہمیں نہیں پتا چلے گا سونا کھڑا ہے یا کھوٹا ہے, اس کا بھی ایک سونا وہ پہچانتے ہیں کہ وہی اس کو گھسیں گے تو یہ رنگ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہاں کھڑا ہے یا کھوٹا ہے. لیکن جو ماہر صراف ہوتے ہیں, ماہر سونار ہوتے ہیں, وہ ایسے ماہر ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسوٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, آنکھ سے پتہ لگا لیتا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا سونار دیکھا جس کو کسی نے اس کو امتحان لینے کے لیے کہا کہ بھی تم بہت وہ بنتے ہو سونار کے, بڑے ماہر بنتے ہو سونے کے, تو میں تمہارا امتحان لیتا ہوں کس طرح تمہارا کیسے بتاؤ گے تم خود پہچان لے. تو اس نے کہا تم ایسا کرو کہ 100 سکے لو, اس زمانے میں سکے سونے چاندی کے ہوتے تھے نا, سونے کے سکے ہوتے, 100 سکے لو, 99 اس میں کھوٹے ہوں اور 1 بیچ میں کھڑا سکتا ہے واپس ہو, اور اوپر سے ایسے گرانا شروع کرو ایسے کر کے, تو میں بتاؤں گا کون سا. تو کہتے ہیں میں اس نے گرانا شروع کیا, ہم جب نے کہتے کہ میں نے خود دیکھا کہ اوپر سے اس نے گرانا شروع کیا, ایک سکہ دوسرا سکہ تیسرا سکہ ہوتے ہوتے جب وہ جو کھڑا سکہ آیا بالکل دیکھنے میں جیسے لگ رہا تھا, جب آیا تو ابھی زمین پر گرنے نہیں پایا تھا, بیچ میں اٹھا کر کہہ دیا کہ یہ کھڑا ہے. تو کہتے ہیں ایسے میں نے ماہر سنار دیکھے, لیکن تھا کافر, تھا کافر, سونے کی تو اتنی پہچان کھڑے اور کھوٹے کی, اور دین کے کھڑے کھوٹے کی اتنی غفلت کہ خدا ہی کو چکر پہنچ سکا. تو فرماتے ہیں کہ جو آیت کریمہ میں فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, اس کا میں نے اس طرح مشاہدہ کیا. تو حضور نے دعا یہ فرمائی کہ اللہم لا تجعل دنیا اخبر ہمنا ولا مبلغ علم, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی ہمارے سب سے بڑے سوچ وچار کا مرکز بن جائے, ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی ہماری معلومات کا منتہا بن جائے, اس کے بعد بس ہماری معلومات وہاں تک محدود ہوں. ولا غایت رغبتنا, اور نہ ایسا ہو کہ سارے شوق ساری امنگیں ساری رغبت بس دنیا ہی کی چیزوں کی طرف ہو اور آخرت کی نعمتوں کی طرف ہماری رغبت نہ ہو. یہ دعا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کیا تلقین فرمائی, یہ ہر مسلمان کو ہر وقت ماننی چاہیے. اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا, یا اللہ دنیا ہی دنیا ہمارے سوچ کا حاصل نہ بنے, دنیا ہی دنیا ہماری معلومات کا منتہا نہ بنے, یا اللہ ہمارے سارے شوق امنگیں دنیا تک محدود ہو کر نہ رہ جائے. اس کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمائی, اذکار تلقین فرمائے, صبح اٹھ کے یہ پڑھو, شام کو یہ پڑھو, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھو, نکلتے وقت یہ پڑھو, بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ پڑھو, باہر نکلو تو یہ پڑھو, سواری پر سوار ہو تو یہ پڑھو, گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ خیالات کی رو کو اس طرف سے بدلنا ہے اور اس طرف اس کا رخ موڑنا ہے. تو یہ رخ جب مڑ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا موڑ دے, جب یہ خیالات کا رخ مڑ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے مضبوط ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے تو خود بخود بریک لگ جاتا ہے، خود بخود بریک لگ جاتا ہے، آنکھوں پہ بریک، کانوں پہ بریک، زبان پہ بریک، آغا و گواہ پر بریک، کیونکہ ہر وقت اللہ اللہ نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ نظر نظر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نعمتوں کا خیال ہے، اسی کی پھیلی ہوئی کائنات کا تخلیق کا فکر کی طرف فکر ہے، اسی کے پاس پہنچنے کا خیال ہے، اسی کی نعمتوں کا استحضار ہے، تو تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ پوچھتے کاغذ کہاں سے چاہوں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حال بنا دیتے ہیں، یہ حال بنا دیتے ہیں، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر طرف اسی کی کا خیال ہے، ہر طرف اسی کا جمال ہے، ہر طرف اسی کی نعمتیں ہیں، ہر طرف اسی کا شوق ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ چیز پیدا ہوتی ہے اپنے طرف سے رخ موڑنے کے ذریعے، کوشش کرنے کے ذریعے، اور جب آدمی کوشش میں لگا رہتا ہے، ایسی صحبتیں اختیار کرتا ہے جن میں یہ خیالات ہوں، یہ ذکر ہو، یہ فکر ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ 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 کر کے اس مسجد تک پہنچا دیتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ نہ پہنچا دے اگر کوشش کر لے، اللہ دینا جہاد الدینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو، حضرت والا اس کا ترجمہ فرما دیتے ہیں کہ ہم ان کو اٹھا کر اپنے راستوں پر پہنچا دیتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، کہ ضرور ضرور ہم ان کو پہنچا دیں گے اپنے راستے پر، اور لنہدینہم بغیر الہ کو متعدی ہوا ہے، تو اس کے معنی صرف راستہ دکھانے کے نہیں ہے، اس کے معنی راستے پر پہنچا دینے کے ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو اٹھا کر اپنے راستوں تک راستوں پر پہنچا دیتے ہیں، سب چیز کیا ہے الذین جاہدوا فینا، بس کوشش کرو، تو میں یاد کر رہا تھا یہ باتیں میں اب کرتا رہتا ہوں، چھ دنوں بھی عرض کی ہیں، تو ہر ہفتے ہم ملتے ہیں تو ذرا سا جائزہ لے لیتا ہے کہ بھائی پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی اور سنی تھی، تو کیا ہمارے خیالات کی رو میں، ہماری سوچ وچار میں، ہمارے شوق میں، ہماری امنگ میں کچھ فرق آیا کہ نہیں آیا، یا وہی چل رہی ہے کہ جو رفتار جس رفتار میں پہلے چل رہے تھے اب بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، اگر ویسے چل رہے ہیں تو بھائی اب چلا لو اور پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں، رات کو لیٹنے سے پہلے، سونے سے پہلے ایک مرتبہ جائزہ لے رہے ہیں، آج کا دن کیسا گزرا، آج کا دن کیسا گزرا، اس دن کے اندر ہم نے ہماری سوچ کا محور کیا رہا، ہماری دوڑ دھوپ کا مرکز کیا رہا، کیا کتنی مرتبہ ہمیں اللہ میاں کا خیال آیا، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، کتنی مرتبہ ہم نے جنت کا تصور کیا، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے جنت کو پہنچنے کی آرزو جو ہمارے دل میں پیدا ہوئی، کتنی مرتبہ اس کا تصور آیا، رات کو سونے سے پہلے ایک جائزہ لے کے دیکھا، اگلے دن پھر دیکھو، دوسرے دن پھر دیکھو، یہ آدمی اگر کرتا رہے تو پھر رفتہ رفتہ ان شاء اللہ تعالیٰ خیال آئے گا کہ پہلے دن کم آ جتنا آیا تھا تو کچھ کم تھا، اگلے دن ان شاء اللہ اس میں ترقی ہو، اس سے اگلے دن اس میں ترقی ہو، اس سے اگلے دن اس میں ترقی ہو، اسی طرح اگر آدمی یہ کام کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پہنچا دے اور یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود زبان قابو میں آنے لگے گی, زبان قابو میں آنے لگے گی, اٹھے گی نہیں, غلط کام کے لیے اٹھے گی نہیں, غیبت کے لیے نہیں اٹھے گی, جھوٹ کے لیے نہیں اٹھے گی, کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں اٹھے گی. راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ تصور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلق اور اس سوچ وچار کے رخ کو اس طرف موڑنا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. آج مجھے طبیعت کچھ کمزور تھکی ہوئی ہے, ایک کچھ مختصر بات کرنے کا ارادہ تھا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروا دی, اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہماری سوچ وچار کا, ہماری فکر کا, ہماری خیالات کا یا اللہ رخ موڑ کر اپنے سے تعلق کی طرف موڑ دیجیے. یا اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجیے, اس محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دیجیے. یا اللہ ہماری فکر, ہماری سوچ, ہمارے وچار, ہمارا اعمال, ہمارے افکار یا اللہ اپنے رضا کو آنکھے میں ڈھال دیجیے, ہمیں اپنی حیات طیبہ عطا فرمائیے, اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المتقین, یا امن المستجیرین, یا مجیب دعوت المتقین, رحمان الدنیا و رحیمہا, ارحمنا برحمت تغنینا بها رحمة من سواک. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما دیجیے. یا اللہ امن و امان قائم فرما دیجیے. یا اللہ اپنے شریعت کی بالادستی قائم فرما دیجیے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, منکرات سے, معصیتوں سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنے رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دیجیے. یا کسی صاحب نے درخواست کی ہے تو ان کے والد ابار احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دیں. یا اللہ اپنے احمد سے ان کو مکمل مغفرت فرما دیں. اور بھی ہمارے متعلقین احباب میں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ اپنے احمد سے ان کی مغفرت فرما, ان کو درجات عالیہ عطا فرما. ان کے والدہ بھی امین ہیں, ان کے شفا کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے احمد سے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اور ہمارے متعلقین احباب میں جو لوگ بیمار ہیں, اللہ اپنے احمد سے ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب. www.deenislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور زندگی کے روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالہ کے حملوں کا معتدل جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے.
محمد رفیع عثمانی صاحب پر تجلو مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر تجلو اور مفتی جامعہ دار العلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف اسلامی مجالس براہ راست بیان تھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور محل یعنی آن لائن دارالاسلام اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔